سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالهدى و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديمين منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعۃ المبارکہ میں درس قرآن کے عنوان سے مختلف صورتوں سے مختلف آیات کے اسباق کا مطالعہ کیا جا رہا تھا، اور قرآن مجید فرقان حمید کی جانب سے اللہ رب العالمین جل وعلا کی ہمیں جو ہدایات ہیں اپنی زندگی کے رسم و رواج کے حوالے سے، عقائد و اخلاق کے حوالے سے، آداب و زندگی کے حوالے سے جس کے ہم پابند ہیں، اور یہی بندگی کا تقاضا ہے، یہی کلمہ نماز روزے زکوٰۃ کا تقاضا ہے۔ قرآن کریم میں جو ڈسپلن اور جو قانون اور جو قرآن نے چارٹر ذکر کیا ہے اس کو ہم ذکر کر رہے تھے تاکہ ہماری زندگیوں میں کہیں کوتاہیاں اندھیرے ہیں تو ہم قرآن کی ان آیات اور احکام کے مطالعے سے اس میں روشنی لا سکیں، تاکہ قبر و حشر کے اندر شرمندگی سے، ندامت سے اور رسوائی سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 جس میں پورے قرآن مجید کو جمع کر دیا گیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس کی تشریح چند جمعے میں ذکر کی گئی، جس میں زندگی کے سارے حالات تھے، اعتقادات بھی تھے، احکام و اعمال بھی تھے اور اخلاق و آداب بھی تھے۔ اسی طرح اس کے بعد سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 اور 152 کے اندر تقریباً 10 کے قریب احکامات جو ہماری رسم دنیا برادریوں کے حوالے سے، ہماری سوسائٹی کے حوالے سے، بالخصوص ہماری سیاسیات کے حوالے سے وہ ذکر کی گئی۔ آج جو سورۃ المومنون کو ہم شرف پا رہے ہیں اس کی 11 آیات پڑھی گئی ہیں ابھی خطبے میں، اور میرے بزرگوں دوستو 10 احکام اس میں ذکر کیے گئے ہیں جس کی اس قدر قدر و منزلت ہے کہ جس پر عمل کرنے پر جنت کی ضمانت رسول کریم نے فرمائی، اور اللہ کے مومن بندے کیسے ہوتے ہیں یہ بات یہاں پر ذکر کی گئی۔ سب سے پہلے میں اس آیت کے ترجمے میں سے پہلے ہماری ماں ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہاں پر ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اور یہ روایت امام نسائی کی سنن الکبریٰ میں ہے۔ احباب کیونکہ طلبہ پوچھتے ہیں، امام نسائی نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، ہمارے سیاستہ میں جو کتاب موجود ہے جسے ہم نسائی شریف کہتے ہیں اس کا نام المجتبیٰ ہے، اس کتاب کا نام مجتبیٰ ہے، کیونکہ آپ ماوراء النہر کے علاقے نسا کے رہنے والے تھے اس لیے آپ کی کتابوں کی نسبت نسائی کر دی جاتی ہے، جیسے امام بخاری کی بخاری کر دی جاتی، محمد بن اسماعیل آپ کا نام، تو جو ہم سیاستہ کے اندر لیتے ہیں بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ نسائی، وہ نسائی جو ہے اس کا نام ہے المجتبیٰ، اور یہ جو امام نسائی کی دوسری کتاب ہے اس کا نام ہے السنن الکبریٰ، اس میں روایت موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1135۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا بڑا بنیادی سوال، اے ام المومنین، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا تھا؟ یعنی حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ کیونکہ قرآن کریم میں شاہ فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا، یعنی اعلی اخلاق آپ کو عطا فرمائے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو آپ کریں گے وہی خلق ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے اخلاق جو ہیں وہی انسانیت ہے، ایک ہے انسان اور ایک ہے انسانیت. انسان تو ظاہر سی بات ہے پیدا ہو گیا انسان، لیکن انسانیت کیا ہے؟ وہ مینرز ہیں، وہ ایٹیٹیوڈ ہے، وہ اخلاق ہیں، وہ آداب ہیں، وہ رکھ رکھاؤ ہے، وہ لوگوں کے حقوق کی رعایت ہے اور رسم دنیا کے اندر آداب ہیں. تو اگر انسان سے اخلاق نکل جائیں تو وہ انسان ہے لیکن اس میں انسانیت نہیں. انسان اور انسانیت، انسانیت ان اخلاق کو کہتے ہیں، ان آداب کو کہتے ہیں. اور یہ بہت بنیادی سوال ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں کامل ترین شخصیت ہیں جن کے اخلاق مکمل ہیں. ہماری ماں سے بہت بنیادی سوال ہوا کہ اے ام المومنین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کا خلق کیا تھا؟ خلق کا لفظ ہے، پھر وضاحت کر دیں یہاں پر، ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق. خلق جو ہی ہماری باڈی ہے اور خلق جو ہی ہمارے مینرز ہیں. تو خلق ظاہر کو کہتے ہیں، خلق باطن کو کہتے ہیں، اور یہ جب دونوں ملتا ہے تو انسان کامل ہوتا ہے. تو یہاں پوچھا گیا، اے ام المومنین، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا؟ تو ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا. جیسے بخاری شریف میں بھی روایت آئی ہے، وہ خلق قرآن، لیکن اس کی ڈیٹیل نہیں آتی، یہاں ڈیٹیل موجود ہے. ام المومنین سے پوچھا گیا حضور کا خلق کیا تھا، فرما قرآن. کیا مطلب؟ پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے یہی آیات سورہ المومنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 جو ابھی خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، ہماری ماں نے پڑھ کے سنائی، قد افلح المؤمنون سے لے کر آخر تک، اور اس سمے 10 آیتیں پڑھی اور فرمایا یہ ہیں حضور کے اخلاق. تو گویا کہ پورا اسلام ان 10 آیتوں کے اندر یہاں پر جمع کر دیا گیا ہے. اسلام کا اخلاقی پیغام جو ہے وہ یہاں جمع کیا گیا. آگے بڑھنے سے پہلے پھر میں ایک حدیث مبارک عرض کرتا ہوں تاکہ پھر اس ترجمے کو سننے میں ہماری حرص، ہماری لگن زیادہ بڑھ جائے. یہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مبارکہ ہے، اور یہ جامع ترمذی شریف میرے سامنے 3173 عن عبد الرحمن ابن عبد القاری قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل علیہ الوحی سمع عند وجہی کدوی النحل فانزل علیہ یوما فمکسنا ساعتا فسری عنہ فاستقبل القبلة فرفع یدیہ وقال اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہننا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا ثم قال عليه الصلاة والسلام أنزل علي 10 آيات من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ قد أفلح المؤمنون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے منہ سے شہد کی مکھی کی طرح بن بناہٹ کی آواز ظاہر ہوتی تھی، کیونکہ جو وہی آ رہی ہے اور جو حضور اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، سامنے والا اس کو مکمل طور پر ابزور نہیں کر پاتا. تو سادے دیہاتی لوگ بیٹھے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح شہد کی مکھی کی آوازیں آتی ہیں، جس طرح بخاری میں موجود ہے کہ سلسلۃ الجرس، جب وہی اترتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ جس طرح کے بیل بجائی جاتی ہے، لوہے پر لوہا مارا جاتا ہے، تو یہ اس کی آواز ہوتی تھی. یہ آواز نہیں تھی، اس میں میسج ڈیلیور ہو رہا ہوتا تھا. تو فرمایا کہ ایک دن آپ پر وحی نازل ہوئی، ہم تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، پھر آپ سے کیفیت دور ہو گئی. حضور سید عالم پر جب وحی کی کیفیت آتی، اللہ اکبر، سورہ مزمل شریف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، حبیب ہم آپ پر بہت ہی بھاری وزنی کلام اتار رہے ہیں. اور اس وزنی کلام کا سورہ مزمل کے ساتھ اگر آپ سورۃ الحشر دیکھیں، لو انزلنا هذا القرآن علی جبل، اے حبیب اگر اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ جیسے مضبوط بدن پر اتارتے لرعیتہ خاشعا متصدیا من خشیت اللہ، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا. یہ قرآن کا ثقل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن کا نزول ہوتا تو سرکار کا چہرہ انتہائی سرخ ہو جاتا تھا اور تیزی سے جبین مقدس پیشانی مبارک سے پسینے آنا شروع ہو جاتے تھے. مستدرک کے اندر ایک روایت موجود ہے، پھر اس روایت کا سہارا لیتے ہیں. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ایک صحابی تھے، ان کو بڑی جستجو تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی آتی ہے تو حضور کے بدن کی کیفیت کیسے ہوتی. ایک دن کہتے ہیں ہم سفر کی حالت میں تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ قریبی صحابہ ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم، سیدنا مولا کائنات، یہ حضور کی وحی آنے سے پہلے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ جبریل آنے والے ہیں، تو یہ ماحول کو سائڈ کر دیتے تھے. قریب رہنے کی وجہ سے حضور کے مزاج سے مکمل آشنا تھے. تو فاروق اعظم کہتے ہیں جب حضور پر وحی کی کیفیت تاری دی، اللہ اکبر، وہ وحی جو پہاڑ پر اترے تو پہاڑ ریزہ اور مٹی ہو جائے، اتنا وزن آئے گا اس میں میسج کی وجہ سے، اور ظاہر سی بات رب کا کلام ہے. تو جب حضور پر وحی تاری ہوئی تو فاروق اعظم کہتے ہیں ہم نے حضور کے سر مبارک کے اوپر چادر ڈال دی. تو وہ شخص جس کو یہ خواہش تھی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی کی کیفیت کو دیکھے، اس کو میں نے بلایا اور وہ آیا، تو میں نے سرکار کی دائیں بغل کی طرف سے اس کو اندر داخل کیا اور اس کے اوپر چادر ڈالی، تو اس نے دیکھا کہ جناب سید عالم کی کیفیت مبارک یہ کہ چہرہ مبارک سرخ ہے اور لمبی سانس حضور کھینچتے ہیں. اللہ اکبر، یہ وہ جو روب اور اس کا ثقل ہے. تو وہی فاروق اعظم یہاں پر کہہ رہے ہیں ایک دن آپ پر وحی نازل ہوئی، ہم تھوڑی دیر ٹھہرے، پھر آپ سے کیفیت دور ہو گئی، اور جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے قبلے کی طرف منہ کیا اور دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. یہ دعا بہت زبردست آ رہی ہے، اکثر ہم جمعے کی نماز کے بعد مانگتے بھی ہیں تاکہ مقتدیوں کو یاد بھی ہو جائے اور ہمیں بھی شرف حاصل ہو. یہ بہت مبارک دعا ہے. اور یہاں سے دوسرا ثبوت یہ کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا بدعت نہیں ہے. یہ دیکھیں واضح طور پر لفظ موجود ہے جامع ترمذی شریف کے اندر، جس میں حضور سید عالم ورفع یدیہ ہے، اپنے ہاتھوں کو حضور نے اٹھایا ہے. جب اٹھانا ثابت ہو گیا تو ہر جگہ خاص کر کے مطالبہ کرنا یہ جہالت ہے. جب اٹھانا ثابت ہو گیا، جب دعا کی بات آ گئی تو اٹھا لیا جائے. تو کہتے ہیں کہ حضور سید عالم نے قبلے کی طرف منہ کیا اور دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. معنی کیا ہے اس کا؟ اللہ اکبر، کیا سرکاری دو عالم کو اللہ نے علم عطا فرمایا اور رب سے کیسے مانگنا ہے. یہ آپ نے فرمایا اے اللہ ہمیں زیادہ دے، ہم سے کمی نہ کر، اللہم زدنا ولا تنقصنا، ہمیں زیادہ دے ہم سے کمی نہ کر، ہمیں عزت دے ہمیں رسوا نہ کر، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تهنا، ہمیں عزت دے ہمیں رسوا نہ کر، واعطنا ولا تحرمنا، ہمیں عطا کر اور محروم نہ کر، وآثرنا ولا تؤثر علینا، ہمیں ترجیح دے ہمیں غالب رکھ، ولا تؤثر علینا، ہم پر کسی کو ترجیح نہ دے ہم پر کسی کو غالب نہ کر. اور فرمایا کہ وارضنا وارض عنا، اور اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہم کو خود سے راضی کر دے. مجھے بتائیے کیا چیز رہ گئی. یہ ہے حضور سید عالم کا موجہ جوامع الکلم، کہ مختصر سی بات کے اندر ساری چیزوں کو سمیٹ لینا. ایک ایک چیز اگر آپ اس میں دیکھیں، اے اللہ ہمیں زیادہ دے ہم سے کمی نہ کر، ہمیں عزت دے ہمیں رسوا نہ کر، ہمیں عطا فرما ہمیں محروم نہ کر، ہمیں ترجیح دے ہم پر کسی کو ترجیح نہ دے، یعنی ہمیں غالب رکھ اور ہم پر کسی کو غلبہ نہ دے، اور ہم سے راضی ہو اور ہم کو راضی کر دے. کہتے ہیں حضور سید عالم نے دعا فرمائی، پھر آپ نے یہی سورۃ المومنون جو خطبے میں پڑھی جا رہی، جو آج کا ہمارا سبق ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 10 آیتیں پڑھی اور پھر ارشاد فرمایا جس نے، اللہ اکبر، اللہ عمل کی ہمیں توفیق دے، فرمایا جس نے ان 10 آیتوں کے احکام پر عمل کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. پھر آپ نے المومنون کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھی ہیں. یہ دو آیتیں جو ہیں ہمارے سامنے اس مضمون کو واضح کر دیتی ہیں اور ہماری ایمان کی حرص کو بڑھا دیتی ہے، جس میں ضمانت ہے جس نے ان 10 باتوں کے پر عمل کیا امید نہیں یقین ہے وہ بخشا جائے گا. اور اس میں دیکھیے کیا بات بیان فرما رہی ہے، کی جا رہی ہے. قرآن کا ارشاد میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کے جو تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس ایک دو چیزیں، لیکن ہمارا سبق ہے گھر جا کر پھر ہم مطالعہ کریں، آپ بھی کریں. سورۃ المومنون ہے اور یہ 18 پارا ہے، اور یہ قرآن کی ترتیب مصحف کے اعتبار سے 23 سورت ہے. جیسے الفاتحہ ترتیب میں سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اس کاؤنٹنگ میں اگر آپ دیکھیں گے تو 23 نمبر سورت ہے، اور پاروں کی ترتیب کو اگر آپ دیکھیں گے تو 18 پارا ہے، اور اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 11، 10 آیات میں احکام ہے اور 11ویں میں اللہ نے بشارت دی. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والوں نے فلاح حاصل کری. کنہوں نے حاصل کی؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. آگے آتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بےہدا باتوں سے منہ کو موڑ لیتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو اپنی زکاتوں کو ادا کرتے ہیں اور اپنے باطن کو صاف کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بدکاری سے بچتے ہیں. الا مگر یہ کہ علی ازواجہم، جو ان کی بیویاں ہیں، او ما ملکت ایمانہم، اور جو ان کی باندیاں ہیں. جو زمانے جہاد کے اندر سلسلہ رہا ہے، اسلام نے غلامی کے سلسلے کو ختم کیا، لیکن اب بھی اس کی پوزیشن باقی ہے جب وہ تمام شرائط شریعت کے اعتبار سے جہاد کے متحقق ہوں. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اللہ یہ کہ اپنی بیویوں کے یا باندیوں کے، سو بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں کیا جائے گا. اپنی یہ شہوات اور جو طبعی تقاضا ہے، جو اللہ نے انسان کے اندر یہ رغبت رکھی ہے نفس کی اور خواہش کی، اس کا مصرف اور اس کو جہاں رکھنا ہے وہ جگہ بیویاں ہیں اور باندیاں ہیں. ایسے شخص کو کہ اس نے ایک نکاح کیا، دو نکاح کیا، سارا محلہ کہہ رہا ہو دیکھو یہ بڑا عیاش ہو گیا، اس نے دو شادیاں کر لی، یہ بڑا عیاش ہو گیا، اس نے تیسری شادی کر لی. اللہ فرماتا ہے غیر ملومین، جب اللہ نے اجازت دی ہے تو تم کیسے ملامت کرتے ہو؟ وہ ایک رشتہ ظاہر رکھے اور 100 رشتے مخفی رکھیں تو بیوی کو وہ گوارا ہے، برادری کو وہ گوارا ہے، اور اس کو عزت کے منصب پر بٹھائیں. لیکن وہ شریعت کے تقاضوں کو مکمل کرتے ہوئے نکاح کے ساتھ، جو شریعت مطہرہ نے اسے اجازت دی، ایک سے زیادہ نکاح اگر وہ کرے تو اس کو ملامت کیا جائے. فرمایا قطعاً نامناسب ہے. حضرت تشریف لائی، جگہ بنا دیجیے. تو قرآن کریم کا ارشاد ہے، تھوڑی جگہ. فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، فرمایا اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت، مگر وہ اپنی بیویوں اور اپنی باندیوں کے سوا. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ان پر کوئی ملامت کیے ہوئے نہیں ہے. ایک اس کے کئی معنوں میں سے ایک تفہیم یہ ہے کہ ان پر آر نہیں دلایا جائے گا. وہ حرم کاری کر رہا ہے جناب، اور ایک نکاح کر رہا ہے تو اس کو قبول کیا جاتا ہے. یہ زمانہ جاہلیت کی جہالت ہے، اسلام اس کو گرا رہا ہے. یہی میری ماں نے کہا حضور کے اخلاق کیا تھے، فرمائیے 10 آیات. حضور سید عالم کی ابھی حدیث پاک میں نے اور آپ نے سنی ہے، سرکار نے دعا فرمائی اور فرمایا یقینی وہ جنتی ہے جس نے ان 10 باتوں پر یقین کیا، ان میں سے ایک بات یہ. فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جس نے ان کے علاوہ اور طلب کیا سو وہی اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والا ہے. یعنی نکاح کے ذریعے اپنے مراسم قائم کیے، یا ٹرانسجنڈر کے نام پر جو ایڈ ہمارے کو ورلڈ بینک کی آ رہی ہے، 2.5 کروڑ دی جا رہی ہے سندھ گورنمنٹ کو، 2 کروڑ دی جا رہی ہے پنجاب کو دی جا رہی ہے، ڈراموں کے ذریعے اس کو انجیکٹ کیا جا رہا ہے، لایا جا رہا ہے. فرمایا کہ جناب جس نے اس حد کو توڑا نکاح سے ہٹ کر، تو وہ اللہ کی حد کو توڑنے والا، اور جو اللہ کی حد کو توڑتا ہے خدا اس کو توڑ دیتا ہے. کیونکہ اللہ کا قانون حدیثوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے. ڈراموں کے ذریعے باقاعدہ سائلنٹ میسج بے حیائی کا دیا جاتا ہے. مجھے لوگوں نے کہا کہ جناب آج کل فیس بک پر اس کے کچھ ہونہار لوگ، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے، جو قوم کی اصلاح چاہتے ہیں اور تنقید برائے تعمیر کرنے والے ہیں، ان کا اشارہ کسی چینل کی آمدنی سے نہیں، نہ اسے کوئی حسد ہے، نہ کسی ایکٹر کی ترقی سے ان کو کوئی حسد ہے، لیکن جو میسج پاکستان کے آئین اور پاکستان کی پاکستانیت اور مقصدیت اور اخلاق اور اسلام کے خلاف ہے، اس پر وہ بلاگرز جو ہیں میں ان کے دعا کرتا ہوں، اور جو نوجوان ہیں وہ کلپس کاٹ کے چلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسئلہ غلط ہے، یہ ہونا چاہیے، اگر اصلاح معاشرہ نہیں رہا تو کفر کو بھی لوگ جائز سمجھنا شروع کر دیں گے. سائلنٹ انداز میں آج کل ڈراموں کے اندر یہ چیز دی جا رہی ہے کہ خاتون ہے، ایک لڑکی ہے، اس کو کسی لڑکے نے ہاتھ لگایا، تو اس نے تھپڑ رسید کر کے اس سے کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر مجھے کیوں ہاتھ لگایا. یہ میسج دیا گیا کہ اگر اس کی اجازت ہوگی تو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں, کیونکہ اب آپ کو اس جگہ پر لے جا کر انہوں نے کھڑا کرنا ہے جہاں اس کی اجازت ہو یا نہ ہو آگے بڑھے. یہ یورپ کا وہ اندھیرا ہے. یہی گزشتہ دنوں ہمارا ایک حاکم تھا, اتنا چھوٹا ہو کہ ہمارا جنازہ بھی کوئی نہیں پڑھ سکا اس کا. اس نے اللہ کی حدود کو توڑا تھا اور اس نے کہا تھا زنا بالرضا پر کوئی سزا نہیں ہوگی, پولیس اس پر اٹیک نہیں کرے گی, ایف آئی آر نہیں ہوگی. اگر کسی کمرے کے اندر لڑکا لڑکی اپنی طرف سے بدکاری کرے تو ان کی رضا حاصل, یعنی وہ مخفی گناہ, یعنی اس کو گناہ نہیں کہتے, اس کو پھر بغاوت کہتے ہیں اللہ کے دین کے ساتھ. اور اللہ یہاں پر اشارہ فرما رہا ہے. پھر دیکھیے وہ کہہ رہی ہے لڑکی کے جناب آپ جو ہے مجھے میری اجازت کے بغیر ہاتھ کیسے لگا رہے ہیں. تو شاید ڈرامہ لکھنے والے اور جو ایڈ ان کو مل رہی ہے انہوں نے کہا میں نے شاید غلامی کا حق نہیں ادا کیا جو مجھے مال ملا ہے. اس نے دوبارہ تین چار رول آگے بڑھائے کہ انہی کا کوئی کزن کہہ رہا ہے اچھا جب اس کی اجازت نہیں تھی تو تم نے کیوں ہاتھ لگایا. یعنی بار بار تین چار شارٹ میں اس بات کو میسج کو دماغ میں اتارا جا رہا ہے کہ جب لڑکی کی اجازت ہوگی بغیر نکاح کے اجازت ہوگی تو تم اس کے ساتھ جو چاہے کرو ہاتھ لگاؤ, اور اگر اس کی اجازت نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو بے حیائی کی زہر کا وہ پہلا قطرہ ہے جس کو باقاعدہ آفیشیل کر کے آپ کا چینل ریلے کرتا ہے. میں حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کرو, بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو اسی پاکستان کے اندر جو ہماری چھوٹی سی زندگی ہے ان کا زوال ہم نے دیکھا ہے. یہ قرآن کریم کی آیت میرے سامنے ہے خاص حکمرانوں کے لیے, خاص حکمرانوں کے لیے. اللہ فرماتا ان الذین یحبون ان تشیع فاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. یہ خدا کہہ رہا ہے, ہم تو کمزور لوگ ہیں. اللہ فرما رہا وہ لوگ, توجہ سے نوجوان جو بیٹھے ہیں وہ غور کریں قرآن کے, اپنے رب کے اس کلام پر غور کریں. سورہ نور میں ارشاد ہو رہا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا وفی الاخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. فرمایا وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلائیں اشتہارات کے ذریعے, نصاب کے ذریعے, ڈراموں کے ذریعے. اب تو اس موضوع پر بات کریں تو کہتے ہیں یہ ملہ کی بات ہے, یعنی خدا کا کلام پڑھا جائے اور اس پر لطیفے بنتے ہیں. بعض لوگ بڈھے کھاپڑ ہو جاتے ہیں بے حیائی میں سیکولر, وہ باقاعدہ قرآن کی ان آیات کے خلاف مذاق اور لطیفے مرتب کرتے ہیں اور بڑے بڑے سیمینارز ہوتے ہیں, ان کو بلایا جاتا ہے اور وہ بڈھا کھڑے ہو کر کہتا ہے خدا کو بھی نہیں پتا اور اس کو بھی نہیں پتا اس کو بھی نہیں پتا. تو ان کو یہ, جب تمہیں اللہ کا حق نہیں پتا تو تم کیسے امید رکھ رہے ہو کہ ہم تمہارے حق کا لحاظ کریں. فائنل عزت للہ جميعا, ساری عزتیں خدا کے لیے ہیں. جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ خدا کو بھی خبر نہیں ہے صرف فوج کو خبر ہے, اس قسم کی بکواسات ہمیں ان کے لطیفوں میں, سارا بیٹھے ہوئے لوگ کلیپس کر رہے ہیں تالیاں بجا رہے ہیں, مذاق کس کا ہو رہا ہے؟ خدا کا ہو رہا ہے. اور پھر ہم اگر خدا کا حق بتائیں کہ بھائی ہم کوئی ٹھیکیدار نہیں ہیں, جابر و ظالم نہیں ہیں, لیکن آپ اسی رب کا ماننے والے ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں, اور قرآن یہ کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری ہی, ان ناقدروں نے اللہ کی وہ عزت کی نہیں جو اللہ کی عزت ہے. اور ایک طرف اللہ نے مسلمانوں کا, آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں, ہم کوئی برتری اور کمتری کی بات نہیں کر رہے, کلمے کے اعتبار سے ہم سارے بھائی ہیں. لیکن ذرا آپ غور کیجئے, اللہ فرما رہا والذین آمنوا شد حبا للہ, مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ پیار اپنے رب سے کرتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا بڑا مشہور واقعہ سورہ آل عمران میں, آپ ایک مجلس میں بیٹھے تھے, وہاں یہود کے علماء بیٹھے تھے, قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ کی راہ میں زکات دو اور اللہ کو قرضہ حسنہ دو, اس کا مطلب یہ تھا کہ غریبوں کی مدد کرو. وہ یہودیوں کا جو سب سے بڑا ملہ تھا اس نے کہا لو اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. سیدنا ابو بکر جیسا نرم دل آدمی, کیونکہ جب رب کی عزت کی بات ہے, آپ اٹھے اور آپ نے تھپڑ رسید کیا اس کے منہ پر, وہ بڈھا تھا, اس کے منہ پر تھپڑ مارا, کیونکہ جب رب کی عزت نہیں ہے تو رب کی عزت ہی کی وجہ سب کی عزت ہے. ہمیں یہ بات اپنے باپ کی عزت کے لیے سمجھ میں آتی ہے, ماں کی عزت کے لیے سمجھ میں آتی ہے, کہ آپ نے بڑوں کا ادب نہیں کیا. اور جو اللہ اکبر ہے, تو اس یہودی مولوی نے یہ بات کی اس ان کے راہب نے کہ جناب اللہ تو فقیر ہے معاذ اللہ, کیونکہ تمہارا رب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دو. وہ بات کیا تھی؟ غریبوں کی مدد کی تھی. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اسے تھپڑ مارا, اب وہ سب جرگا لے کر حضور کے پاس پہنچے, اور حضور سید عالم کے پاس پہنچ کر انہوں نے یہ جملہ کہا کہ جناب یہ ابو بکر نے ہمیں مارا ہے. حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ انہوں نے اللہ کی توہین کی ہے. آج بھی یہی ڈرامہ ہوتا ہے, قصور کرتے ہیں. ابھی دیکھو ہماری تقریر کہیں سے لبرس آ جائیں گے فوراً, جیسا غلط بات ہم کر رہے ہیں. یعنی جب وہ غلطی جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی شان کے خلاف ہے, اتنی آزادی ان شیطانوں کو جتنا اس ملک کے اندر اتنا کہیں پر بھی نہیں. یہ بات ذرا یہ باہر نکل کر کرسچینٹی کے خلاف کہہ کر بتا دیں, یہ جیوز کے خلاف کہہ کر بتا دیں, یہ وہاں کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں کہ آج ہم چوک پر بائبل جلائیں گے, یہ کہہ کر بتا دیں, نہیں بتا سکتے. یہ پاکستان ہے جس میں کوئی نظام نہیں ہے. جو ٹھیکیدار ہیں وہ اپنی لائن صحیح کر رہے ہیں, اور ڈبے الیکشن میں بھی غائب ہوں گے دیکھنا. زمین میں کیا ہو رہا ہے وہ کچھ نہیں پتا, ہمیں تو خبر پہلے سے ہے جناب. مجھے کیا, میں کوئی ایجنسی کا فرد تو نہیں ہوں, لیکن یہ بات تو اتنی عام ہے, سب کو پتا ہے کہ ڈبے بدلیں گے بھی, اور باقاعدہ منمانے لوگوں کو لایا جائے گا. تو جو حکمران ہے, تھوڑی سی شرم کرو, مرو گے تم. تمہیں یہ زمین پر پاؤں مار کر یہ کرنا, یہ کام نہیں آئے گا. ایک ایک چیز کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا, اور اس بات کا انصاف لیا جائے گا. جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس پر غور کرنا کہ لوگوں کا دل کن کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ خیانت نہیں کرنا. بے رونق تمہاری قبریں ہوتی ہیں, تمہارے کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے عدل پر اور انصاف پر تم ڈاکہ ڈالتے ہو. غور کیجئے, سندھ کو پھر لٹیروں کے حوالے دیا جائے گا. اب آپ غور کیجئے, لیکن تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے خلاف وہ جمع ہو کر آئے اور مظلومیت کو رونا, دیکھو ابوبکر نے مار دیا, دیکھو ممبر پر بیٹھ کر کیا بات کر رہے ہیں, اور خود انہوں نے جناب بغیر پانی کے پلائے پوری قوم کو ذبح کر دیا. سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ, انہوں نے اللہ کی توہین کی تھی. کہا گواہ لاؤ, ادھر قرآن اتر گیا, لقد سمع اللہ قول الذین, اے حبیب اللہ نے یہ بات سن لی ہے جو انہوں نے کہا, یہ کافروں نے جو بات کی اللہ نے سن لی. انہوں نے کہا تھا ان اللہ فقیر و نحن اغنیا, کہ اللہ فقیر ہے معاذ اللہ اور ہم غنی ہیں. یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں کہ ابوبکر نے جو کہا وہ ٹھیک کہا. یہاں پر علماء نے بڑی پیاری بات کی, فرمایا جب نبی نے معراج کا اعلان کیا تھا اس وقت نبی تنہا تھے, گواہی دینے والا کوئی نہیں تھا, بن دیکھے گواہی ابوبکر نے دی. آج ابوبکر تنہا ہے تو اس کی تنہائی کی گواہی اللہ رب العالمین دے رہا ہے. تو یہ ڈراموں کا نقشہ بھی یاد رکھیے. دیکھیں قرآن یہاں پر کیا کہہ رہا ہے, فرما ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. ہمارا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے, لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو عدل ہے جس کی طاقت ہے وہ کرے. آنے دو نا, کیوں راستہ روکتے ہو؟ ٹھیک ہے جی, آنے دو, کیوں راستہ روکتے ہو؟ کہتے جی ان کی سپورٹ نہ کرو. میں نے کہا جن کے گھر سے 300 ارب روپے چوری کے نکلے ان کو سپورٹ کرو, 500 ارب نکلے اس کو سپورٹ کرو, ہر بچے کی زبان پر جو لفظ ہے اس کو سپورٹ کرو. فرما ان الذین یحبون ان تشیع الفاحش تو فی الذین آمنوا, بے شک حکمران سن لے اس بات کو, جو اتھارٹی ہے وہ سن لے. ابھی جو نئے سپریم کورٹ کے آرڈرز آئے ہیں, کہاں پہلے بھی بڑے گھبلے ہوئے ہیں, خود کہا نا چیف جسٹس صاحب نے, ابھی جیو پر چلا ہے. تو میں نے کہا آگے کی کیا امید ہے کہ صحیح فیصلہ ہوگا؟ آپ نے یہ بات تو مان لی نا ہماری, اب ہم پر کوئی ایکشن نہیں کہ آپ تو عدالت کے. ہم نے کہا ہم آپ کا بیان پڑھ رہے ہیں, یہ ایک ہفتہ پہلے کا بیان ہے. کہتے گزشتہ لوگوں نے جو کیا وہ جبر کیا, ظلم کیا, عدالت کے مرتب کے خلاف کیا. تو میں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے؟ جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, آپ کے جانے کے بعد آپ کو کہہ کہ یہ درست نہیں کر رہا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحش تو فی الذین آمنوا, وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلائیں. ظاہر سی بات ہے جس کے پاس اتھارٹی ہے, پیمرا بنا ہوا ہے, ایک جملہ آپ اتھارٹی کے خلاف بولیں آپ کا حال خراب ہے. لیکن وہ اس قسم کی فحاشی اور بے حیائی خلاف بات کی جائے, قرآنی آیات کے خلاف, اللہ کا بندہ ہونے کے سکو, ہم ٹھیکے دار نہیں ہے. کہتے جم ملا بڑے ٹھیکے دار ہو گئے ہو. میں نے کہا نہیں, آپ بھی, آپ کا نام کیا ہے؟ مسلمانوں والا نام, مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. میں نے کہا اس رب کی کتاب میں کوئی شک ہے آپ کو؟ کہ لیکن نہیں. تو میں نے کہا یہی تو آپ ہمارے بھائی ہیں, ذرا غور کریں, ہمیں ڈانٹ دیں, ڈپٹ دیں, جو بھی کر دیں آپ, لیکن ذرا آپ غور کیجئے کہ آپ کس کا حصہ بن رہے ہیں. میں نے اگر آپ کے بارے میں بات کیا تو آپ کو کتنا برا لگ گیا, اور آپ مل کر پوری جمعیت کے ساتھ اللہ کے دین کے خلاف سازش کرتے ہیں, ملک اسلام کے نام پر ہے. کوئی اگر ممبر پر ایک جملہ بھی کہے, ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں, نہ اتھارٹی نہ پیسہ ہے, صرف بات بھی کریں تو آپ کو اتنا برا لگ جاتا ہے. تو دیکھو بھائی, بات تو ہم کریں گے, کیونکہ یہ گردن تمہارے لیے اٹھانے کے لیے نہیں ہے, یہ رب کے نام پر اٹھانے کے لیے, رب کے نام پر چکانے. یہ مسجدیں آپ کے نظام کے لیے نہیں ہوتی کہ 18 گریڈ کا آفیسر آئے گا مسجد حبیبیہ کا. میں نے کہا جس دن وہ آئے گا اس دن امامت چھوڑ دیں گے ہم, کہ وہ ہمیں ڈکٹیشن دے گا کیا ہے. اللہ نے ہدایت دے دی ہے قرآن کی, وہ پڑھ کے سنائیں گے. وہ آ کر یہاں پر بیٹھے گا سندھ کی طرف سے کہ جناب 20 گریڈ کا آفیسر آئے گا, پینٹ کے زب لگا کر یہاں بیٹھے گا, اور وہ کہے گا مولانا یہ تقریر کرنی ہے. تو میں نے کہا وہ بنو میاں بنو عباس کا دور ہم دے. اس وقت پھر ہم گھروں میں نماز پڑھ لیں گے, امامت نہیں کریں گے. اگر قوم نہ جاگے اپنے مطلب کے لیے اور اخلاقی مزاحمت نہ کرے, تمہارا حق ہے کہ تم سامنے آ کر جو تمہارے کو شریعت اور قانون اجازت دیتا ہے اس اعتبار سے اپنا اخلاقی مزاحمت اپنی زندگی کو ثابت کرو کہ تم زندہ ہو. اب بھی اگر تمہاری آنکھیں راتوں کو ڈراموں میں گزرے اور ان کی محبتوں میں گزرے اور سب سے بڑا پیغام تمہارے لیے اپنا تعارف اپنی آئیڈینٹی شو کرنے کے جو مراکز ہیں وہاں پر بھی اگر اللہ کا دین نہ پیش کر سکے تو پھر سوئم چالیسواں نہیں بخشواتا, اللہ سے وفا بخشواتی ہے. اس پر مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے. میں قطعاً آپ پر تنقید نہیں کر رہا, میں آپ کی طرح ایک سادہ مسلمان ہوں. اللہ کے حضور میں بھی جواب دے ہوں اور آپ بھی جواب دے ہیں. قرآن کی آیت صاحب سامنے ہیں, واللہ اس ضرورت پر میں بات کر رہا ہوں, نہ میں کوئی ناسے ہوں نہ میں کوئی بہت بڑا عابد عبادت گزار ہوں. ہم سب ہیں ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, سب بندے برابر ہیں. اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کون بخشا جائے گا. تو ہماری تقریر کو غلط رنگ نہ دیا جائے. جمعے کے دن یہی بات کریں گے نا, یا سیاسی جماعتوں کی باتیں کریں گے جنہوں نے پورے ملک کے اندر فساد مچایا ہوا ہے. فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحش تو فی الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو اتھارٹی میں آ کر جان بوجھ کر طاقت کے ذریعے حیا کو بے حیائی کو پھیلاتے ہیں. سنو بھائی رب کا وعدہ. اب سپریم کورٹ کیا لکھے گی, معزز عدالتیں کیا لکھیں گی, رب نے لکھ دیا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فی الدنیا والآخرت, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ہم دیکھتے ہیں باہر ملکوں میں لائن میں کھڑے ہیں تو لوگ گالیاں دے رہے ہیں. دبئی کی جو ہے وہ ایک پارکنگ کو کراس کر رہے ہیں, لوگ گالیاں دے رہے ہیں. فی الدنیا والآخرہ, تم نے قرآن کے ساتھ مذاق کیا, لوگ تمہارا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں. تم آنکھ دکھا کے ڈراتے تھے, تم نے خدا کی حدود کو توڑا, تمہارا نام پر کوئی تھوکنے تیار نہیں ہے. عذاب اور کیا ہوتا ہے؟ فرما دنیا کا عذاب یہ, اور اللہ کیا, اللہ عذاب سے بچائے. فرما واللہ یعلم انتم لا تعلمون, اللہ خوب جانتا جو تم نہیں جانتے, کہ تم بے حیائی کو طاقت کے ذریعے پھیلاتے ہو. اور صرف جمعے کے دن اور الیکشن کے دن جب آتے ہیں تم ختم نبوت کے بھی ماننے والے بن جاتے ہو. اس کراچی میں تم قادیانیوں کے اڈے بنا رہے تھے اور اب تم ختم نبوت کے محافظ ہو گئے ہو, قرآن کو بدل رہے تھے, اب تم دین کی طرف آ رہے ہو. تو دین کا تڑکا دینی جماعتیں نہیں دیتی, تم دیتے ہو, کیونکہ تمہیں پتا ہے گراؤنڈ پر تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. گراؤنڈ پر اگر ہے تو یہی نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا قوم اسی کے ساتھ ہے. اس لیے تمہیں جھکنا پڑتا ہے, مذہبی جماعتوں کو نہیں جھکنا پڑتا. تم مذہب کا ٹچ لیتے ہو, ہم نہیں لیتے. مذہبی جماعتیں تو صبح شام مذہبی مذہب ہے. تم کیوں سرنڈر ہو رہے ہو, تم کیوں ختم نبوت کا نام لے رہے ہو؟ کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ وطن زبان کی کوئی حیثیت اس قوم میں نہیں ہے. اس قوم کو 75 سال میں صوبوں میں زبانوں میں بانٹا گیا, تب بھی یہ قوم بٹی نہیں, اور اب بھی یہ قوم کہتی ہے تاجدار ختم نبوت. حضور کا جو حق ہے, آئین کا جو حق ہے, قرآن کا جو حق ہے, اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے. بات کو میرے دوستو بزرگوں ہم یہاں پر ختم کر دیتے ہیں. حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں, اب میں اس کا خلاصہ یہاں پر عرض کر دیتا ہوں. کامیاب مومن بننے کی جن امور کی ضرورت ہے اللہ مجھے بھی بنائے اور آپ کو بنائے. پہلی چیز ہے نماز میں خشوع خضوع ادا کرنا. خشوع خضوع کا معنی ہے انتہائی عاجزی سے نماز پڑھنا. اس پر میں دو چار روایت جلدی سے پڑھ دیتا ہوں. حضرت مولا کائنات شیر خدا کہتے ہیں دل میں خشوع یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے لیے نرم ہو اور نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھا کرو. یہ ہے خشوع جو نماز کی کامیابی کی پہلی سند ہے. حضرت امام باقی کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے روایت کیا کہ رسول کریم نے فرمایا نفاق کے خشوع سے اللہ کی پناہ مانگو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفاق کا خشوع کیسا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب بدن میں خشوع ہو اور دل میں نفاق ہو. آج ہم اسی طرف ہیں, ہم نماز میں کتنا سٹریٹس بیٹھتے ہیں لیکن دل میں خدا کی یاد ہی نہیں ہوتی ہے. تو فرمایا نفاق کے خشوع سے بچو. اور اس کو مزید کلیئر کیا امام ابو الدرداء نے کتاب الزہد امام احمد بن حنبل میں. فرمایا نفاق کے خشوع سے اللہ اس کی پناہ کرو. ان سے پوچھا گیا نفاق کا خشوع کیا ہے؟ فرمایا انہوں نے کہا کہ جسم خوف خدا سے کانپ رہا ہو اور دل میں خوف خدا نہ ہو. فرمایا مومن وہ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فرمایا مومن وہ ہے کہ جو نماز عاجزی سے پڑھتا ہے, نماز کو عاجزی سے پڑھتا ہے. اور اس جملے کا اختصار یہ ہے کہ نماز کے فضائل میں سے ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز فقی اعتبار سے تو ادا ہو جائے گی لیکن رب نہیں قبول کرے گا جب تک نماز میں خشوع نہ ہو. نماز میں خشوع کا مطلب یہ ہے یکسوئی سے نماز ادا کریں, زبان سے جو الفاظ ادا کر رہے ہیں اس پر غور کریں, جائیں نماز سے توجہ ادھر ادھر نہ ہٹائیں سجدے کی جگہ سے, دائیں بائیں نظر نہ گھمائیں، کسی کی طرف مائل نہ ہوں، انگلیاں نہ چٹخائیں، کنکریاں جو نماز کی جگہ پر پڑی ہوں ان کو نہ ہٹائیں، کامل یقین اور مکمل یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کے حضور تعظیم بجا لائیں، نماز کے نامناسب کوئی حرکات نہ کریں۔ ان اوصاف کے حامل نماز پڑھنے والے بندے جو ہیں وہ اللہ رب العالمین جل والا کے حضور اس کے قرب کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس نے حضور کی 10 سال خدمت کی، یہ بچے تھے، 10 سال کے تھے جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے، کہتے ہیں کہ جناب میں، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، سرکار نے مجھے دیکھ کر فرمایا، میں نے انس بن مالک قال قلت یا رسول اللہ این ادع بصری فی الصلاۃ، حضور میں اپنی نماز میں آنکھیں کہاں لگاؤں؟ بچے تھے حضور سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جب میں نماز پڑھوں تو میری آنکھیں کہاں ہوں، میرا بدن کہاں ہوں؟ سرکار دو عالم فرما ان دم سجود یا انس، فرما حضرت انس کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز میں اپنی نظر نگاہ کہاں رکھوں؟ تو حضور نے فرما اے انس اپنے سجدے کی جگہ پر رکھ۔ دوسری جگہ حضور نے فرما یا انس اجعل بصرك حيث تسجد، اے انس اپنی نگاہ وہاں رکھ جہاں سجدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے اولیاء فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے چہرے پر اللہ کا نور آئے وہ نماز میں وہاں نظر رکھے جہاں سجدہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کی ترتیب کیا ہے؟ قیام کی حالت میں جب میں ہوں گے تو میں اور آپ سجدے کی جگہ پر دیکھیں گے، رکوع میں جائیں گے تو پاؤں کی انگلیوں کی طرف دیکھیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے تو سینے کی طرف دیکھیں گے، یہ ادب ہے رب کا۔ اور جب سجدے میں جائیں گے تو ناک کے نتھنوں کی طرف، ناک کی طرف نظر ہوگی، اور اتحیات میں بیٹھیں گے تو اپنی گود میں نظر ہوگی۔ یہ وہ ترتیب ہے، اس کو کہا گیا ان 10 باتوں میں سے پہلا زینہ ہے شروع ہونے کا، اور وہ یہ کہ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ مسلمان، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جنہوں نے اپنی نماز میں عاجزی کی، جو ان احادیث اور قرآن کی آیت سے مجھے اور آپ کو سمجھایا گیا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارا رشتہ قرآن مجید سے جوڑے رکھے۔ الیکشن کا وقت قریب ہے، اللہ رب العالمین اسے دہشت گردی اور بربریت سے ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، اور عدل و انصاف کے ساتھ اتھارٹی کو اسے انصاف کے انجام تک پہنچانے کی توفیق دے، اور یہ الیکشن اس ملک کے لیے ترقی کا باعث بنے، امن کا باعث بنے، راحت کا باعث بنے، پاکستان کی سلامتی کا باعث بنے۔ اور وہ تنظیمات، بے شک ہمارا ساتھ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا اخلاقی اور ایمانی طور پر جو پاکستان کی آئین کے تقاضوں کے اہداف کو دیکھتے ہیں، اور قرآن و سنت کی بالادستی ان کا شعور ہے، اخلاق ہے، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ان جماعتوں کو کامیابیاں عطا فرمائے جو دین کی خیر اور پاکستان کی خیر چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے دعائیہ کلمات ہے جمعہ میں مقبولیت کے لیے کہہ دیں کہ اللہ پاکستان کے لیے راہوں کو آسان کریں، کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ سیکولر پورے زور پہ کہ نعرہ بھول جائے لیکن کم سے کم مسجدوں میں تو گونجے، پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔